بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 جنوری 2016 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ حقیق سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ مزمل کی آخری آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفاء خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة مزمل کی آخری آیات ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. کل 20 آیات ہیں. ان میں سے ابتدائی 12 آیات کا مطالعہ ہم نے پچھلی بار کیا تھا. اس سورہ مبارکہ کے 3 حصے بنتے ہیں. رکوع اس کے 2 ہیں. پہلا رکوع جو ہے میں پچھلی بار عرض کر چکا ہوں، یہ مکی دور کے بھی بڑے ہی ابتدائی دنوں میں نازل ہونے والی وحی ہے. پہلا رکوع غالباً اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آغاز وحی کے بعد اگلے 3-4 برسوں کے اندر پھر یہ آیات نازل ہوئی ہیں. اس میں بھی 2 حصے ہیں. پہلے میں براہ راست خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور بعد میں خطاب جو ہے مشرکین عرب سے ہے، سرداران قریش سے. دوسرا رکوع جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق، اگرچہ کئی اقوال ہیں لیکن وہ قول جو زیادہ مضبوط نظر آتا ہے اور قرائن سے جو زیادہ درست معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مدنی دور میں نازل ہوا تقریباً 10 سال کے بعد، اور اس میں جو اس کا مضمون ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ پچھلے حکم کے بعد اس کے اندر ایک تخفیف کی گئی ہے، اور وہ جو دوسرے رکوع کے اندر جن باتوں کا تذکرہ ہے وہ مکی دور کی نہیں ہو سکتی، وہ ہیں ہی مدنی دور کی. اور اس کے اندر جو تہجد کا حکم دیا گیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ابتدا میں دیا گیا تھا، سورہ مزمل کے آغاز میں ہے، اور مسلمان بھی اس کی پابندی کر رہے تھے، مسلمانوں کو اس میں تخفیف اور سہولت دی گئی ہے، انشاءاللہ ہم اس کا تفصیلی مطالعہ کریں گے. میں چاہوں گا کہ ترجمہ کم سے کم پوری صورت کا ہو جائے. یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کے وقت سوائے اس کے ایک تھوڑے سے حصے کے. اور قم اللیل سے مراد کھڑا ہونا، محض کھڑا ہونا نہیں ہے، کرنا کیا ہے آگے؟ قرآن پڑھنا ہے. کھڑے رہو یعنی جاگتے رہو قرآن کے ساتھ سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، نصفہ، رات کا آدھا، آدھی رات قیام کیا کرو، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کسی قدر کم بھی ہو سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے. او زد علیہ، یا اس پر اضافہ کرو یعنی نصف سے بھی بڑھا دو. چنانچہ ہم یہ کہیں گے کہ ایک تہائی رات، نصف رات یا دو تہائی رات، کم سے کم ایک تہائی رات اور زیادہ سے زیادہ دو تہائی رات، باقی اس کے ان بٹوین جو ہے وہ آپشن ہے، موجود ہے. ورتل القرآن ترتیلا، یہ جاگ کر جو کرنا ہے وہ قرآن کو پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کر. اور ایک بات امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ یہ نوافل میں قرآن کا پڑھنا ٹھہر ٹھہر کر، اس لیے کہ قم سے، قم اللیل، قیام اللیل میں قرآن پڑھا کب جاتا ہے؟ حالت قیام میں، سجدے میں نہیں قرآن پڑھا جائے گا، رکوع میں نہیں قرآن پڑھا جائے گا. تو کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا یعنی کہ نماز میں کھڑے ہو کر، یہ ہے سب سے بہترین طریقہ تہجد کا، قیام اللیل کا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں. یہ وحی کا بوجھ بھی کم نہیں ہے، یہ بڑھتا چلا جائے گا، ابھی تو آغاز ہے. سورہ مزمل اس سے پہلے تو دو تین ہی مقامات ہیں، تھوڑے تھوڑے چند آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں. یہ 30 پاروں کا قرآن، اس کا تحمل. اور دوسرے یہ ہے کہ ایک بھاری بوجھ ہے رسالت کی ذمہ داری، جس میں بڑے سخت مراحل ابھی آنے ہیں. ان ناشیت اللیل، یہ رات کے وقت جو اٹھنا ہے، بیدار ہونا ہے اور پھر اٹھ کر قرآن پڑھنا ہے، ہی اشد وقت ان، یہ بہت مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں، نفس کے بے لگام گھوڑے کو کنٹرول میں لانے کے لیے، اسے لگام دینے کے لیے جو شے بڑی مؤثر ہے وہ یہ رات کی نماز ہے. نفس کا گھوڑا خود بے لگام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سب سے بڑا مسئلہ جہاد مان نفس سے آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اور قدم قدم پر اس کے ساتھ کشمکش کرنا پڑتی ہے. اقبال کا وہ شعر بڑا پیارا ہے، آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اب فجر کی نماز، اور خاص طور پر گرمیوں میں جب راتیں بھی بہت چھوٹی ہوں، تو بہرحال وہاں بھی انسان نفس کو کچلتا ہے. اور لیکن عام طور پر نفس کنٹرول میں نہیں آتا، اسے کنٹرول میں رکھنے کے لیے جو چیز بہت مؤثر ہے وہ قیام اللیل. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بہت مضبوط ہے قول کے اعتبار سے، یعنی رات کے وقت جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر بہت زیادہ اس کے اندر مؤثر ہوتی، اس وقت کی اپنی ایک تاثیر ہے. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اور اے نبی آپ کے لیے دن میں بھی بڑی مصروفیت ہے، مشقت ہے، سارا دن آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینی ہے، انہیں شرک سے منع کرنا ہے، اور یہ کام تو آپ کا ہمہ وقتی ہے. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، ذکر کیجئے اس کے نام کے ساتھ. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر بس اسی کے لیے، اسی کی طرف اپنا رخ کر لیجئے، اسی کے ہو جائیے، یعنی کسی سے بھی کوئی توقع نہ رکھیں. ساری امیدیں بھی اللہ ہی سے باندھیں، کسی اور سے امید باندھنے کے جو ہے وہاں پر انسان کو پھر مایوسیاں ہوتی ہیں. ہر اعتبار سے اس کی طرف یکسو ہو جائیں، جس کے لیے حنیف کا لفظ آیا قرآن مجید میں اور مقامات پر. رب المشرق والمغرب، اور وہ ہستی جس کی طرف کہا گیا کہ یکسو ہو جائیے، وہ کون ہے؟ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے. آپ کی مخالفت ہوگی، سرداران قریش مخالفت کریں گے، بڑے بڑے چودھری ہیں، بڑے صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان کے اپنے بڑے بڑے جتھے ہیں، سب کے حمایتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ، وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے بڑے بڑے سرداران قریش. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی صاحب اختیار نہیں ہے کائنات میں سوائے اس کے. فاتخذہ وکیلا، اسی کو بنائیے کارساز، بھروسے کے لائق ذات وہی ہے. وکیل ہم کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم اپنا کام سپورٹ کر دیتے ہیں کہ میری جگہ آپ نے، یہ میرا کام آپ نے کرنا ہے. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کل اختیار کا مالک وہ ہے، تو آپ اپنے کام اس کے سپرد کیجئے، اس پر توکل کیجئے. یہ لفظ توکل بھی اسی سے بنا ہے، مادہ ایک ہی ہے، وکیل اور توکل. تو اسی کو اپنا وکیل بنائیے، یعنی ہر معاملے میں آپ سمجھیے کہ آپ کا کام بنانے والا اگر ہے تو اللہ ہے، اس پر ڈال دیجئے، اس کے سپرد کر دیجئے، سب کچھ اس کے حوالے کر دیجئے. اور یہی چیز توکل ہے، اور یہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے. اور انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے، اللہ پر توکل کتنا ہے، وہ ایک بیرومیٹر ہے. توکل ہمارا اسباب پر ہے، دنیاوی اسباب پر ہے، میرا کام فلاں رکا ہوا ہے، بہت اہم کام ہے، فلاں شخص کر سکتا ہے، اس تک میں کسی طرح اپروچ کر لوں، کوئی ڈھونڈ لوں، کوئی جو ہے اس سے کوئی دوست، کسی دوست کا کوئی تعلق ہو، کسی رشتہ دار کا کوئی تعلق ہو، صبح شام اس کی کوشش کریں گے. اور سارا بھروسہ ہمارا ان دنیاوی اسباب کے اوپر ہوتا ہے. یہ ایمان کا بیرومیٹر بھی ہے. ایک یہ ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. میں نے وافوض امری الی اللہ، میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا، بس وہ جو چاہے کرے، جو میرے حق میں بہتر ہو وہ فیصلہ کرے. یہ ہے ایمان. تو دنیا میں آپ کے لیے بڑی رکاوٹیں آئیں گی، بہت مشکلات آئیں گی، بڑی سختیاں آئیں گی، سب آپ کے مخالف ہو جائیں گے، آپ کے عزیز رشتہ دار، لیکن آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد رکھیے، وہ ہے آپ کا بھروسے کے لائق ذات، وہ آپ کا کام بنائے گا. تو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون، اور صبر سے کام لیجئے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں. ایک صبر ہوتا ہے مجبوری کا، ایک یہ ہے کہ نہیں، میرے لیے یہی ایک راستہ ہے جو میرے رب نے مجھے تلقین کیا ہے. آپ کو لوگ گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، لیکن آپ برداشت کیجئے. تو یہ جو برداشت ہے، اللہ کی خاطر سب کو برداشت کیجئے، آپ جواباً کوئی سخت بات نہ کیجئے. مکی دور میں مسلمانوں کو بھی یہی حکم تھا، ادفع باللتی ہی احسن، دفاع کرو اس طور سے، ڈیفینس اپنا کرو اس طور سے جو بہترین ہو. کوئی تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے تم اس کو دعائیں دو، کوئی گالی دے رہا ہے تم اس کے لیے کوئی خیر کی بات کہو، کوئی تھپڑ مار رہا ہے تو بھی تم اس کو معاف کر دو. یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، اور یہ ہے صبر. صبر صرف اللہ کے لیے، ورنہ بدلہ لینا ان کو بھی آتا تھا، انتقام تو وہاں پر جو ہے وہ تو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، کوئی زیادتی کرے تو بدلہ کیسے نہیں لیں گے. لیکن اب صرف اللہ کے لیے چھوڑنا ہے. واصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ کہتے رہیں غلط، جس کا کوئی حق انہیں نہیں ہے، لیکن کہیں گے، سب کچھ کہیں گے، آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے. اور یہی حکم گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہر مسلمان کے لیے تھا. کفو ایدیکم، ہاتھ اپنے بندے رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوا تھا، جس کا ذکر بعد میں آیا قرآن مجید میں، مدنی صورتوں میں آیا ہے کہ وہ وقت بھی تھا جب تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو، تمہارے اوپر ظلم کے جو ہے پہاڑ توڑے جائیں، ستم، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے جواباً، حالانکہ تمہیں اختیار ہے. تو یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے، اور وہ صبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حکم تھا اور صحابہ کے لیے بھی. وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے خوبصورتی کے ساتھ. کسی وقت وہ بہت ہی آپ کو زج کرنے لگے، تنگ کریں، تو بجائے اس کے کہ ان سے بحث میں الجھ کے اور ان سے جو ہے جواباً ان کے ساتھ آرگو کرنے کے، جبکہ وہ موڈ میں نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ خوبصورتی سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، کوئی اچھی بات کہہ کر علیحدہ ہو جائیں. یہ بات جو ہے وہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بھی ہے، عباد الرحمن کے اوصاف میں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے الجھنے لگتے ہیں، اور جاہلوں کا الجھنا کس لیے ہوتا ہے؟ صرف زج کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں. تو پھر کہ وہ سمجھدار لوگ ہیں جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے نیک بندے، خاص بندے، تو وہ کہتے ہیں سلام، یعنی بڑی خوبصورتی سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، اس بحث میں الجھتے نہیں، اس ٹریپ میں نہیں آتے. تو وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور اے نبی چھوڑ دیجئے مجھے بھی اور جھٹلانے والوں کو بھی. اس کے اندر ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، اور کفار کے لیے، مخالفین کے لیے اس کے اندر بہت بڑی وارننگ ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ آپ کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں آپ مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے اور ان کو، کہ میں نمٹوں گا ان سے. اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی تسلی ہے کہ میں ان کے ساتھ نمٹ لوں گا، مفہوم یہ ہے اس کا، چھوڑ دیجئے مجھے بھی اور ان مکذبین کو. اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے، ساحر، مجنون، معاذ اللہ جو کاہن، یہ ساری باتیں جو کہی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گوارا کر رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی ان پر شدید غصہ ہے اور غضب ہے ان پر کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ تعالیٰ خود نمٹے گا ان سے، بخشے گا نہیں، معاف نہیں کرے گا انہیں. بس تھوڑا سا آپ انتظار کیجئے، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، میں نمٹوں گا. بلکہ لفظ بھی یہاں پر واحد متکلم کا صیغہ آیا، جیسے یہ میرا پرسنل مسئلہ ہے، اگر آپ کو شاید وہ کہہ رہے ہیں، اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، تو یہ تو میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں ان سے نمٹوں گا. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور النَّعْمَةُ، اور یہ اتنی جسارت ان کو کیوں ہو رہی ہے، گستاخیاں کر رہے ہیں، ہمت کیوں ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے اس کی بنا پر. وَمَحِّلْهُمْ قَلِيلًا، اے نبی ان کو مہلت دے دیجئے تھوڑی سی. اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کرتا ہے، لیکن کوئی اللہ کی پکڑ سے نکل نہیں سکتا. بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے بانی تنظیم اسلامی رحمہ اللہ، کہ جیسے مچھلی کو کسی شخص نے جو ہے وہ کانٹا ڈالا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے، اور لمبی تار ہے اس کے پاس، مچھلی کانٹے میں پھنس چکی ہے، اسے کوئی جلدی نہیں، جب چاہے کھینچ لے گا، نکل نہیں سکتی، اب کانٹے میں پھنس گئی ہے. اسی طریقے سے اے نبی یہ اللہ کے پورے کنٹرول میں ہے، اللہ نے ان کی رسی ذرا ڈھیلی کی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ ان کے جتنا بھی خوب سے باطن اندر گند بھرا ہوا ہے سارا نکل آئے، اور پھر یہ سخت ترین سزا کے مستحق بھی بنے. بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں، لیکن یہ بچ کر نہیں نکل سکتے، لہذا تھوڑی سی مہلت دیجیے. وَمَحِّلْهُمْ قَلِيلًا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ورنہ نکل کے بھاگ نہیں سکتے. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس ہیں بیڑیاں بھی ہیں اور آگ کے ڈھیر بھی ہیں. یہ جو مخالفین ہیں ان کے علاج کے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، تو انسان کی سوچ کے اعتبار سے ہی پھر مثال بھی دی جاتی ہے. بڑے بڑے جو جابر بادشاہ ہوتے ہیں، جن کا بڑا جو قاہر ہوتے ہیں، پورا کنٹرول ہے، تو کیا ہوتا ہے، کیسے ان کے پاس بیڑیاں ہوں گی، ان کے قید خانے ہوں گے، اور ان کے لیے سخت ترین سزاؤں کے طریقے ہوں گے، آگ کے اندر جھونک دینا ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب جو تم سوچ سکتے ہو اس سے کہیں بڑھ کر سب کچھ اللہ کے پاس ہے. ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ, اور وہ کھانا ہوگا کہ جو حلق سے اترے گا نہیں, اٹکنے والا ہوگا, اس کو کھا نہیں سکیں گے. بھوک کی شدت کی وجہ سے چاہیں گے کھانا لیکن وہ کانٹے ہوں گے, کانٹوں کی جھاڑیاں جو انہیں کھلائی جائیں گی. وہ زقوم کا بعد میں صورتوں کے اندر تفصیل آئی ہے, شجرۃ الزقوم وغیرہ, اور کھولتا ہوا پانی اور زخموں کا دھوبن وہ انہیں پینا پڑے گا. یہ سارا کچھ ہے, یہ بدترین انجام ان کا منتظر ہے. وعذاب علیما, اور وہ جہنم کا دردناک عذاب. یوم ترجف الارض والجبال, جس دن کے کپ کپائے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی. اب یہ زلزلے سے تو ہوتا ہے, کپ کپاتی تو ہے, لیکن جو بڑا زلزلہ آنے والا ہے, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اور اس کے موقع پر کیا ہوگا, وہ پھر اس بری طرح آئے گا کہ پہاڑ ریت کی طرح بکھر جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, اور بلکہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے, دھول اڑ رہی ہوگی, اور بالآخر وہ پہاڑ اس طریقے سے بھربرے ہو کے برابر ہو جائیں گے کہ زمین بالکل چپٹی ہموار ہو جائے گی. سورہ طہ میں اس کا ذکر آیا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. اے نبی, آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں, فرما دیجئے کہ تمہارا رب جو ہے وہ ان کے اڑا کر راکھ کر دے گا, ہوا میں اڑا دے گا. یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ دھول بنے ہوئے ہوں گے اور بھربری ریت ہوں گے. فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا, اور ان سب کو بالکل برابر کر دے گا, ایک چٹیل میدان ہوگا, اونچ نیچ. لا ترى فيها عوجا ولا امتا, تم نہیں دیکھو گے اس میں نہ کوئی گہرائی نہ کوئی بلندی, سب برابر, زمین ایک چٹیل میدان ہوگی. وہ وقت آئے گا, اور وہ وقت انسان چاہے یا نہ چاہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے, وہ آ کر رہے گا, اور پھر اسی پر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا سب انسان زندہ ہوں گے, تو وہی غالباً پھر میدان حشر بھی بنے گا. اب تو میدان اتنا بڑا ہوگا, نہ اس میں سمندر رہیں گے اور نہ پہاڑ رہیں گے, سب کا سب جو ہے ایک لیول پر آ گیا. تو بہرحال وہ وقت ہمیں تو شاید نظر آتا ہے کہ ناممکن ہے یا پتہ نہیں کب آئے گا, لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے. تو یوم ترجف الارض والجبال, جس دن کے کپ کپ آئے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی. وکانت الجبال کثیبا مہیلا, اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے پھسلتی ہوئی ریت, بھربری اور پھسلتی ہوئی, اور جب پھسلتی ہوئی ریت ہے تو وہ پھر لیول برابر کرتی چلی جائے. انا ارسلنا الیکم شاہدا علیکم, اب یہاں سے خطاب شروع ہوا کفار سے, سرداران قریش سے. یہ لوگ کون ہیں؟ مکے کے رہنے والے اہل مکہ ہیں, حضرت ابراہیم کی اولاد, حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل ان کی نسل سے ہیں, لیکن اس نسل میں پچھلے 2500 برس سے کوئی نبی اور رسول نہیں آیا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا وقت اس پیریڈ کو دیکھیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے اس کے 2500 سال کے بعد. سنا چاہیے نبوت اور رسالت اس سے بالکل گویا کہ ان کے ذہنوں سے ہی اتر گئی تھی یہ ساری چیزیں, اتنا لمبا عرصہ گزر گیا تھا. لیکن دوسری طرف حضرت ابراہیم کی نسل کی دوسری شاخ, اس میں مسلسل نبی اور رسول آتے رہے. دوسرے بیٹے حضرت اسحاق, ان کے بیٹے حضرت یعقوب, ان کے بیٹے جو ہیں وہ حضرت یوسف, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو ہے پھر کچھ وقفہ ہے, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بنے, اور وہاں سے بنی اسرائیل یہود کا آغاز ہوا بحیثیت امت. انہیں کتاب ملی, تورات ملی, شریعت ملی, اور اب گویا کہ ایک امت کا آغاز ہو گیا اس زمین پر, اللہ کی نمائندہ امت جو زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرے. چنانچہ وہ موجود تھے, اور حضرت موسیٰ کا ذکر بہت سنتے رہے. یہود تو موجود تھے سرزمین عرب کے اندر بھی, مدینہ میں ان کے 3 قبیلے موجود تھے, پھر یہ جو شام کا سفر کرتے تھے تجارت کا سفر, تو وہاں بھی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے واسطہ پڑتا تھا ان کا. تو اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے ہاں تو 2500 سال سے کوئی نبی رسول نہیں آیا، لیکن رسالت تو چلتی رہی ہے دنیا میں. تو جیسے تمہیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے شریعت دی تھی، رسول بنایا تھا، ان کی ایک امت تھی، اسی طرح اب ہم نے ایک رسول بھیج دیا ہے تمہاری طرف. انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے بھیج دیا ہے ایک رسول تمہاری جانب، شاہدا علیکم، جو تم پر دین کی گواہی قائم کرے گا، اللہ کے پیغامات تم تک پہنچائے گا اور اس کے ذریعے سے وہ گواہی ہوگی کہ ہاں اللہ کا پیغام جو ہے وہ جو سارا سارا تھا اس قوم تک پہنچ گیا ہے، ان کو پہنچا دیا گیا. وہ رسول گواہی قائم کرے گا، وہ پیغام تم تک پہنچائے گا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ اس نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول کو، ان کو تم بھی جانتے ہو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. جیسے وہ رسول تھے، اب اسی طریقے سے ایک صاحب شریعت رسول اللہ نے تمہیں عطا کیے. تو لہذا ان کی مخالفت کا تو کوئی سوال ہونا ہی نہیں چاہیے، تمہیں تو چاہیے کہ آگے بڑھ کر قبول کرو. اور یہ رسول، وہ تو بعد میں واضح ہو رہا ہے ان پر کہ یہی تو ہیں جو تمام رسولوں کے سردار ہیں، اور یہی تو ہیں جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلا تعارف یہ کروایا جا رہا ہے، جیسے کہ موسیٰ فرعون کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، ویسے ہی اب ہم نے ایک رسول تمہاری طرف بھیج دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں دوسرا پیغام یہ بھی ہے، جیسے فرعون نے نافرمانی کی تو اس کا انجام کیا ہوا، حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی تو تمہیں معلوم ہے ان کا انجام کیا ہوا، ان کی تاریخ سے تو تم واقف ہو. اور تمہاری کیا حیثیت ہے فرعون کے مقابلے میں، جو ان کی شان و شوکت تھی، جو ان کا دبدبہ تھا، جو ان کی فوجیں تھیں، جو انہوں نے بڑے بڑی عمارتیں تعمیر کی، ان کی ایک سولیزیشن تھی، تم کا ان کا عشر عشیر دسواں سواں حصہ بھی نہیں ہو. تو جب وہ فرعون اللہ کے ایک رسول کے سامنے بے بس ہو گیا تو تم کیا کر سکتے ہو، اپنی اوقات تو دیکھو. تو انا ارسلنا الیکم رسولا، سن لو ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری جانب ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاہدا علیکم، اور وہ تم پر گواہی قائم کریں گے، اللہ کے پیغامات پہنچا کر حق تم پر واضح کر دیں گے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ بھیجا تھا ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو، فعصا فرعون الرسول، فرعون نے کیا کیا، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، رسول نے دعوت دی تھی ان کو ایمان لانے کی، فرعون کو اور آل فرعون کو انہوں نے تکبر اور نخوت کے ساتھ دھتکار دیا کہ نہیں، کیا ہوا انجام، فاخذناه اخذا وبیلا، تو پکڑا ہم نے فرعون کو بڑی وبال کی پکڑ، عبرتناک انجام سے اللہ نے اسے دوچار کیا. فکیف تتقون ان کفرتم، تو تم اللہ کی پکڑ سے کیسے بچ جاؤ گے اگر تم نے کفر کیا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. فرعون کا انجام نہیں دیکھ رہے. یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، بالآخر وہ دن بھی آئے گا قیامت کا دن. السماء منفطر به، آسمان اس پھٹ پڑنے کو ہوگا، بلکہ پھٹ جائے گا اس دن، کیا عالم ہوگا ابھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا یہ پوری کائنات ایک درہم برہم ہو جائے گی. اذا السماء انشقت، اس کا مطلب یہی ہے جب شق ہو جائے گا، پھٹ جائے گا آسمان. کان وعدہ مفعولا، یہ ہے وعدہ اللہ کا جو پورا ہو کر رہے گا. تم سمجھتے ہو کہ ناممکن نہیں، یہ ہو کر رہے گا. ان ہذہ تذکرہ، تو یہ جو اب قرآن نازل ہو رہا ہے وہی اتر رہی ہے، اے قریش، اہل عرب، یہ تمہارے لیے کیا ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، ایک وارننگ ہے، اور اس میں تمہاری خیر خواہی بھی ہے. اس پیغام کو اگر قبول کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو تو یہی تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو اب جو کوئی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. ہاں آپشن ہے, اس کو مانو یا نہ مانو, اللہ کو مانو یا نہ مانو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو یا نہ مانو, جبر نہیں ہے, ہے آپشنل. لیکن اگر انکار کرو گے تو انجام یاد رکھو پھر کیا ہونا ہے, اس کو مت بھولنا. یہاں ہے پہلا رکوع مکمل ہوا, اور یہ آیات جو ہیں سب کا اتفاق ہے کہ یہ مکی دور میں نازل ہوئی ہیں, اور مکی دور کے بھی اوائل میں, یعنی پہلے تین چار برسوں کے اندر یہ وحی ہے کہ جو نازل ہوئی. اگلا رکوع اسی سورہ مبارکہ کا اب شروع ہو رہا ہے, اور یہ پورا رکوع ایک ہی آیت پر مشتمل ہے. قرآن مجید کا یہ واحد مقام ہے کہ پورا رکوع جو ہے وہ ایک آیت پر مشتمل ہے, اور یہ بالکل مدنی ہے. اس میں بھی ویسے تو روایت بھی موجود ہے حضرت سعید بن مسیب کی کہ یہ مکی دور میں اور 10 سال کے بعد نازل ہوئی, یعنی یہ آیات جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں اس کے 10 سال کے بعد اب یہ اگلی آیات ہیں جو نازل ہو رہی ہیں, اور اس میں قیام اللیل کے حوالے سے مسلمانوں کو ایک مزید رہنمائی دی گئی. فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل, بے شک اے نبی آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ اٹھتے ہیں قیام کرتے ہیں ادنا من ثلثی اللیل, 2/3 شب سے کسی قدر کم, ونصفہ یا نصف شب, وثلثہ اور تہائی شب, جیسے کہ شروع میں حکم دیا گیا تھا کہ قیام اللیل کرنا ہے آدھی رات یا آدھی سے کچھ کم یا آدھی سے کچھ زیادہ, تو اللہ جانتا ہے کہ آپ نے اس کا پورا اہتمام کیا ہے, جیسے حکم دیا گیا تھا ویسے ہی آپ نے عمل کیا اور اس پر پورا کامل نمونہ بن گئے. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ, اور آپ کے ساتھی جو ہیں ان میں سے بھی ایک گروہ جو ہے وہ بھی اس کا اہتمام کرتا رہا ہے. یہ بھی اللہ نے گویا گواہی قیامت تک کے لیے دے دی ہے کہ یہ جو آپ کے ابتدائی دور کے ساتھی تھے یہ بھی آپ کے ساتھ شریک تھے اس کے اندر قیام اللیل میں. واللہ یقدر اللیل والنہار, اور رات اور دن اس کی جو بھی تقدیر ہے اس کا جو بھی پیمانہ ہے وہ اللہ ہی مقرر کرتا ہے. علم ان لن تحصو, اللہ نے یہ جانا کہ تم اس کو نبھا نہیں سکو گے. اب یہاں پر جو آگے خطاب ہو رہا ہے یہ مسلمانوں سے ہو رہا ہے, اس لیے کہ اب جمع کے صیغے میں ہو رہا ہے. آغاز ہوا تھا واحد کے صیغے میں, ان ربک یعلم, یا نبی بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے, انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل, کہ آپ قیام اللیل کرتے رہے ہیں نصف شب, دو تہائی شب, ایک تہائی شب, اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی کرتے رہے ہیں. اب آگے خطاب ساتھیوں سے ہو رہا ہے. علم ان لن تحصوا, اے مسلمانوں اللہ نے کو معلوم تھا کہ تم اس کو نبھا نہیں سکو گے, اتنا آسان نہیں ہے. یہ نبی کے لیے تو لازم تھا, تم نے بھی یہ کام کیا ہے بہت اونچی بات ہے, اللہ کو راضی کیا ہے, اپنے لیے اجر کمایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ کہ آئندہ اس کو کہیں مسلمانوں پر فرض نہ سمجھ لیا جائے, لہذا واضح کر دیا کہ تمہارے لیے اس کو نبھانا بھی آسان نہیں ہے. فتاب علیکم, تو اللہ تعالی نے تم پر شفقت فرمائی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن, وہ شفقت کیا فرمائی ہے کہ اب حکم ہے کہ پڑھ لیا کرو جتنا بھی تم آسانی سے پڑھ سکو قرآن کا حصہ. گویا تہجد کی نماز میں وہ جو 2/3, 1/3 اور نصف شب, یہ جو پابندیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی یہ تمہارے لیے نہیں ہے, آئندہ تم جو ہے اگر پڑھنا چاہو تو ضرور پڑھو, لیکن اپنی سہولت سے جتنا پڑھ سکو پڑھ لیا کرو. تہجد کی اپنی تاثیر ہے, اس کی برکت ہے, اس کے اندر خیر ہی خیر ہے, وہ تو اگر جاری رہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ پابندی کہ 2/3 شب اور 1/3 شب یا نصف شب وہ ختم ہے, وہ تمہارے لیے نہیں ہے. ہاں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برقرار ہے. بھی یہ ہے وضاحت اس میں. علم ان سیکون منکم مرضی, اچھا اس میں ایک فیکٹر اور بھی آ گیا تھا کہ 5 وقتہ نماز بھی اب فرض ہو گئی تھی, تو گویا جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں سورہ مزمل کی، اس وقت تک پنج وقتہ نماز بھی فرض نہیں تھی. اب مسلمانوں کے لیے جو ہے اصل میں وہ جو فرض ہے وہ پنج وقتہ نماز ہے، اور یہ تہجد اب نفل کے درجے میں ہے، اور اس میں بھی جو ہے اپنی سہولت سے جتنا چاہو پڑھ لیا کرو. علم ان سیکون منکم مرضا، اس نے جانا کہ ہوں گے تم میں سے کچھ، کوئی مریض بھی ہوگا کسی وقت، کوئی علیل ہے. وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ اور ہوں گے کہ جو زمین میں بھاگ دوڑ کریں گے، یعنی تجارت کے لیے بھی آنا جانا تمہاری مصروفیت، یہ ساری چیزیں بھی یقیناً تجارت اور تلاش معاش کے لیے بھاگ دوڑ، یہ بھی نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت ہے بلکہ یہ پسندیدہ بھی ہے، اس پہ برکت بھی ہے، مطلوب بھی ہے، اپنی معاش کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرو. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور تم میں وہ بھی ہوں گے کہ جو قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلیں گے. اب مرحلہ شروع ہو گیا ہے مکی دور میں قتال کا، اب قتال کے لیے نکل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا باقاعدہ غزوہ آپ کا ہے غزوہ احد، غزوہ بدر، اس کے لیے آپ باہر نکل کے گئے ہیں، بدر تک پہنچے ہیں، تو بڑا لمبا طویل سفر ہے، یہ کئی ہفتوں پر محیط رہا آنا اور جانا. تو پھر اسی طریقے سے جو بعد میں غزوہ حنین کے لیے بھی بڑا سفر کیا گیا، غزوہ تبوک کے لیے جو سفر کیا گیا وہ تو 3 مہینے پر مشتمل تھا جانا اور آنا. تو یہ ہے کہ اب ایسے مراحل بھی سامنے آنے والے ہیں جس کے اندر نارمل کے پوزیشن نہیں ہوگی، تمہیں نکلنا ہوگا اور سخت حالات میں نکلنا ہوگا. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، بس پڑھ لیا کرو جو بھی تمہیں سہولت سے اس میں سے پڑھ سکو. تشویق اور ترغیب پھر بھی ہے، جتنا آپ سہولت سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو. فرض نماز اپنی جگہ ہے، لیکن جو کر سکے وہ ضرور کرے اپنی سہولت سے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اب نماز کو قائم رکھو، یہ پنج وقتہ نماز، اس میں کوئی تساہل نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، پوری پابندی، پورے آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ اس کی ادائیگی. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور فرض نماز جو ہے زکات ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو دو قرض حسن، اچھا قرض. یہ جو کچھ بھی اللہ کو تم دو گے اللہ تمہیں واپس لوٹائے گا. اور یہاں جو بات آئی ہے کہ گویا زکات جو فرض زکات ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے قرض ہے. آج کی زبان میں سمجھانا آسان ہے کہ وہ آپ نے اللہ کے بینک میں رکھوا دیا جہاں وہ مسلسل بڑھتا رہے گا، ملٹی پلائی ہوتا رہے گا. وہ اللہ نے تمہیں واپس کرنا ہے، اور بہت زیادہ اضافے کے ساتھ واپس کرے گا کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن خاص طور پر اور سیاق و سباق میں دیکھیں تو قرض کا لفظ زیادہ آتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جہاد و قتال کے لیے جو مال خرچ کیا جائے وہ اس کا گویا کہ نمبر 1 ہے اس کی مد. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وما تقدموا لأنفسكم من خير، اور جو کچھ بھی تم بھیجو گے کوئی نیکی اپنے لیے آگے، کمائی آخرت کے لیے جو بھی کمائی کرو گے، اور جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تجدوه عند اللہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ریکارڈ میں نہیں ہوگی اور پتہ نہیں یہ تم ہم تو کرتے رہے اور وہاں جو ہے حساب ہے بھی کہ نہیں، وہ تم پاؤ گے اسے اللہ کے ہاں، جو بھی ایک خیر کا کام کیا ہے وہاں دیکھ لو گے تم اس کو. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی شے اللہ کے حساب سے باہر نہیں جائے گی، مس نہیں ہو سکتی، تم اسے دیکھو گے وہاں. اور کس کیفیت میں دیکھو گے؟ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، جو تم نے کیا تھا خیر کا کام وہ تمہیں اس سے بہت بہتر شکل میں ملے گا، اجر حسن، بہت ہی اعلیٰ اجر کی شکل میں ملے گا. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، گناہوں کی معافی مانگو اللہ سے، جو کمی رہ گئی ہے، جو سابقہ ماضی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سب پر صدق دل سے جو ہے وہ دعا کرو، دعائے مغفرت اللہ کس کی جناب میں. یہ جو مال خرچ کرنا ہے اس کے حوالے سے بڑی پیاری حدیث ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے اور بھی احادیث کتب میں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ایک خوبصورت مثال سے، فرمایا کہ ایکم مالہ احب الیہ من مال وارثہ، ایسا سوال کیا کہ لوگ چونک جائیں، تم میں سے کون شخص ہوگا وہ کہ جو اپنے مال کو کے مقابلے میں وارث کا جو مال ہے اس کو زیادہ محبوب رکھے. ایک ہوتا ہے میری ذاتی ملکیت، ایک ہے میرے ورثاء کی ملکیت. کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو اپنے مال کے مقابلے میں وارث کے مال کو زیادہ پسند کرتا ہو. ظاہر ہے ہر شخص کو اپنا مال پسند ہے، یہ میرے پاس ہونا چاہیے. انما مال احدکم ما قدم، سن لو کہ جو کچھ تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا اپنی آخرت کے لیے. وہ مال وارث ہی ماخرا، اور جو تم نے چھوڑا ہے، جو دنیا میں تم نے جمع کیا ہے اور جو تمہارے پیچھے رہ جانے والا ہے، وہ تمہارا تو ہے ہی نہیں، وہ تو وارث کا ہے. تم اس کے ساتھ زیادہ تمہارا دلیت لگاؤ ہے جو تمہارے وارثین کے لیے رہ جائے گا، حالانکہ تمہارا وہ ہے جو اس بینک میں رکھا ہے. فیوچر تو وہ ہے، مستقبل وہ ہے، وہ وہاں تمہارے کام وہ آنے والا ہے. یہ چیز جو ہے یہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی بدقسمتی سے. ہاں بتایا جائے، توجہ دلایا جائے تو ہاں عقل کہتی بالکل بات صحیح ہے. اگر اصل فیوچر وہ ہے، مستقبل وہ ہے، اصل گھر وہ ہے، یہاں تو ہم کمرہ امتحان میں ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کچھ پتہ نہیں کسی وقت بلا لیا جائے. تو ہمیں تو فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہاں ہمارا مال جمع ہو جو فیوچر ہے. لفظ فیوچر کے ہی حوالے سے آج دنیا میں بھی ہمیں برگلایا جا رہا ہے، لیکن آخرت کو ایز اے فیوچر جو ہے بالکل نشان آنکھوں سے اوجھل کر دیا گیا. فیوچر اس دنیا میں ہے، اپنا بڑھاپا، اپنی فکر کرو، اولاد کو کہاں پہنچانے، ان کو بھی فیوچر بتاؤ، بس یہی والا فیوچر، اسی فیوچر کے لیے ان کی ساری تعلیم ہو، ان کی ٹریننگ ہو، ان کی تربیت ہو، ان کے صبح شام ہو. سیدھی سی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آخرت کو صرف ایسے مانا ہے، سرسری طور پر، کاغذی طور پر، حقیقی اعتبار سے مانا ہی نہیں ہے. ورنہ تو یہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو وہ تمہیں بہت بہتر اعلی شکر میں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اجر عظیم تمہیں جو دے گا اس کا تم تصور نہیں کر سکتے. واستغفر اللہ، اگر اس سے پہلے غلط فہمی میں رہے ہو اور غلط طرز عمل ہے تو اس پر استغفار کرو اللہ کا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اللہ تعالیٰ ان حقائق کو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل میں راسخ کر دے، اور ہم اپنے اصل مستقبل کو سنوارنے والے بن جائیں، اور اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں، اس اعتبار سے کہ جو مہلت عمر ہمیں ملی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. ایک ایشو جو ہے صرف چند منٹ میں میں کور کر لوں، حالات حاضرت کے حوالے سے. اب یہ بات سامنے آ رہی ہے 6 سال کے بعد یا 6 سال سے بھی کچھ زائد ہو گئے، کہ سوات میں جو ایک خاتون کو کوڑے لگانے کی ویڈیو ساری پاکستان میں دکھائی گئی، جس کا ساری دنیا میں چرچا ہوا، اب ساری تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ وہ فراڈ تھا، جھوٹ تھا. اس کے اندر کاش کہ ہم اس سے کچھ سبق حاصل کر سکیں. آج کی دنیا میں یہ جو ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ، دنیا تو ویسے بھی دجل ہے، فریب ہے، لیکن جتنا فریب آج کل ہو رہا ہے اور اس کی جو میڈیا کے ذریعے جو فریب پھیلایا جا رہا ہے، انسان کچھ اور سوچنے کا اس کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں رہتا. میڈیا آپ کو ایسا متاثر کرتا ہے اور آپ کے ذہنوں میں ایسے ٹھوس ٹھوس کر بھرتا ہے غلط باتیں، آپ کے لیے آپشن ہی نہیں رہتا کہ کوئی اور سوچ بھی سکیں اس کے علاوہ بھی. یہ ہے المیہ، اور اس کو استعمال کی جا رہی کر رہی ہیں آج کل کی طاغوتی قوتیں، اور مسلمان ان کے اعلی کار بنے ہوئے. کاش کہ ہم اس سے کچھ سبق سیکھ سکیں. اور دجل کا مطلب ہی فریب ہے. دجالیت کیا ہے؟ حقیقت نہیں ہے، فریب ہی فریب ہوگا ہر طرف. اور یہی فریب جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا، ہم قرآن کو مانتے ہیں، تمام رسولوں کو مانتے ہیں، تمام رسولوں کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ کیا تھا؟ اصل زندگی آخرت کی ہے، اور آج ہمارے میڈیا نے ہمیں پوری طرح کنونس کیا ہوا ہے کہ نہیں اصل زندگی یہ ہے, یہ دجالیت ہے اور کیا ہے, یہی فریب ہے. دجل کہتے ہیں فریب. دنیا کو اتنا چمک دمک اس کی بنا دی جائے اور اتنا اس کو رنگین کر کے دکھایا جائے کہ انسان حقائق کو دیکھنے کی کوشش ہی نہ کرے, اسی کے اندر الجھ جائے, نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا, لیکن یہ سنائی اس دور میں کچھ بھی نہیں تھی جو آج ہے, ابھی تو اس کا آغاز ہوا تھا 100 سال پہلے. تو یہ ہے, قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھے اور اس میڈیا کو وہی مقام دے جو حقیقت میں اس کا مستحق ہے, یہی ہماری ذہن سازی کرتا ہے. آج کل یہ جو اقبال نے اس کہا تھا نا, یہ جمہوری نظام بھی کیا ہے, یہ سرمایہ داروں کی آمریت ہے. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریخ تر. جمہوری نظام میں لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے جو ہے وہ انتخاب کر رہے ہو کہ آئندہ ہمارے کون ہوں گے حکمران, کس کو حکمرانی کا حق ہوگا, افراد سے جو ہے وہ رائے لی جاتی ہے. لیکن رائے بنانے والے کون ہیں آپ کی, یہ میڈیا ہے, اور میڈیا کے پیچھے کون ہوتا ہے, سرمایہ دار. اور سرمایہ دار جو ہے یہ اس دجالی نظام کے اندر سود کے ذریعے, سودی نظام کے ذریعے اس نے پورا کنٹرول کر رکھا ہے. فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے, جو اقبال نے کہا تھا کہ یہود کی طاقت ویسے تو بہت کم ہے, عددی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پورے فرنگ کے اوپر وہ قابض کیسے ہو گیا, اس سودی نظام کے ذریعے سے, اس سرمایہ دارانہ جمہوری نظام کے ذریعے سے جو اس نے وعدہ کیا. اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا فریب ہے. امریکن بھی جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی آزادی سے جو ہے اپنے رائے ووٹ دے رہے ہیں, لیکن پیچھے بیٹھنے والوں کو پتا ہے اس کے لیے کتنی سرمایہ داری ہوتی ہے اور کس طرح میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے. اور وہاں پر آزادی آزادی تو کب سے کہی جا رہی ہے امریکہ میں, اب تو خیر وہ آزادی نہیں رہی, لیکن کسی بھی دور میں میڈیا ان کا آزاد نہیں تھا, وہ فرنگ کے یہود کے پنجے میں رہا ہے ہمیشہ. یہ فیکٹس ہے, اگر آپ کے پاس ذرائع ہو تو معلوم کریں. ٹوٹلی میڈیا پر یہود چھائے ہوئے تھے اور وہ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو جتانا ہے کس کو ہرانا ہے, اور وہ اپنے سرمایہ کے بل پر سارے کرتے ہیں, اور میڈیا کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی ہوتی. تو یہ ہے میڈیا کا آج کل کا رول, یہ دجالی فتنے میں حقیقت کو دجل اور فریب بنانے میں سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہے. لیکن اس کو استعمال کرنے والے اصل میں وہ جیوز ہیں جنہوں نے اپنے سرمایہ کے بل پر ان کو بھی وہ خرید لیتے ہیں اور ان کو بھی استعمال کرتے ہیں, اور پھر جو چاہیں ان کی مرضی کی حکومت بنتی ہے, ان کی مرضی ہی کے پھر وہاں پر قانون سازیاں ہوتی ہیں. یہ ہے جو اصل حقیقت ہے. اللہ تعالی ہمیں حقائق کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور میڈیا سے جو کچھ دکھایا جاتا ہے اس کو ایک نظر میں فوری طور پر ذہن ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ بات طے شدہ ہے, ہوں گے اس کے اندر کچھ سچی باتیں بھی, لیکن پیچھے ان کو سب واچ کر رہے ہیں. خود میڈیا کے لوگوں نے بتایا کہ پیچھے فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے اور کن بنیادوں پہ آتی ہے, کیا ان کو گائیڈنس دی جاتی ہے, کن چیزوں کو اجاگر کرنا ہے, کن کو جو ہے لفظ طالبان کو بدنام کرنا ہے اور فلاں چیز کو آگے لانا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ٹی ٹی پی جو بعد میں تحریک طالبان بنے ہیں, یہ طالبان تھے ہی نہیں, ان کو بھی طالبان کا لیبل لگا کر, اس لیے کہ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو لیبل لگاؤ. سوات میں غلط کام کر کے ان پر طالبان کا لیبل لگایا گیا, کرنے والے کوئی اور تھے, جبکہ طالبان افغانستان اصل میں تو طالبان وہ تھے. اب وہ تو رہ گئے پرے, اور طالبان کا لفظ ہی اتنا ایسا بن گیا ہے کہ وہ قابل نفرت. یہ سارا کام کیسے ہوتا ہے, اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے, ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, اللہ تعالی ہمیں وہ نگاہ عطا کر دے کہ ہم حقیقت کو دیکھ سکیں. آمین یا رب العالمین.